نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. محترم ناظرین کرام، محترم سامعین محترم، الحمدللہ ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا، اور سنتین نبوی یعنی آغاز وحی کے تیسرے سال تک دعوت کا انفرادی معاملہ جاری رہا. انفرادی طور پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت دین کا فریضہ انجام دے رہے تھے. چار نبوی میں یعنی آغاز وحی کے چوتھے برس رب العالمین کی طرف سے رشتہ داروں کو بھی دعوت پیش کرنے کا حکم آیا، اور علل اعلان یعنی اعلانیت تبلیغ کا بھی حکم آیا، جس کے حوالے سے گفتگو پچھلی مرتبہ پیش کی جا چکی ہے. کوہ صفا پر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور علل اعلان مکے والوں کو پکارا، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور شرک سے اجتناب کرنے کی تلقین فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. نتیجہ کیا ہوا کہ اب عرب کے لوگ یعنی مکہ مکرمہ میں رہنے والے ان سے بات برداشت نہ ہوئی کہ کل تک جو دعوت توحید کی دعوت انفرادی طور پر پیش کی جا رہی تھی، اب وہ اجتماعی طور پر پیش کی جا رہی ہے اور علل اعلان پیش کی جا رہی ہے. چنانچہ کوہ صفا کے معاملے کے حوالے سے یہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی، ہم بات کر چکے ہیں کہ ابو لہب نے وہیں کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، معاذ اللہ، تب لگا لہذا جمع کرنا، اس نے کہا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے، تم نے اس لیے میں جمع کیا کہ ایک معبود کو پکارے باقی کو چھوڑ دیں؟ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ لہب عطا فرما دی. سورۃ لہب میں فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے. جن الفاظ اسے گستاخی کی انہی الفاظ میں قیامت تک کے لیے رب کائنات نے بد دعا عطا فرما دی ابو لہب کے حوالے سے. یہ ہے دشمنان دین کا انجام کہ ان کے لیے بد دعا کا ذکر قیامت تک کے لیے قرآن کر دیتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا رویہ اختیار کرے. یہ باتیں پچھلی مرتبہ پچھلے نشست میں ہو چکی تھی، آج بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جب یہ اعلانیہ تبلیغ کا معاملہ شروع ہوا، سن چار نبوی کا بیان ہے، آغاز وحی کو چوتھا برس ہوا چاہتا ہے، تو کھلبلی مچ گئی عربوں میں، مشرکین مکہ میں، کہ اب اس دعوت کو کس طریقے پر روکا جائے. جو سب سے بڑا مسئلہ ان کو پیش آ رہا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ دعوت دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ دعوت پیش کرنے والے وہ صادق بھی ہیں، وہ امین بھی ہیں. یہ صداقت اور امانت کی گواہی ان مشرکین نے دی ہے. تو مسئلہ یہ آ گیا، مصیبت یہ پڑ گئی، پریشانی یہ آ گئی کہ جس ذات کو ہم صادق کہیں، جس ذات کو ہم امین کہیں، جس ذات کی صداقت اور دیانت کا سارا عرب کا معاشرہ چرچا کرتا ہے، اور جن کے پاس اپنی امانت ہم رکھواتے ہیں، جن سے ہم نے حجر اسود کو نصب کرایا، آخر مخالفت کریں تو کس طریقے پر کریں؟ یہاں غور کیجئے، اصل بات کیا ہے؟ کردار کی گواہی اتنی مضبوط ہے کہ انگلی اٹھانے کا موقع کہیں نہیں، کردار کی گواہی اتنی مضبوط موجود ہے کہ انگلی اٹھانے کا کوئی موقع نہیں ہے. اب مجبور ہو گئے کہ کریں تو آخر کیا کریں. چنانچہ انہیں ایک ہی بات سمجھ آئی کہ چلتے ہیں ابو طالب کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو حمایت کر رہے تھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، سرپرستی فرما رہے تھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، دفاع کر رہے تھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا. انہوں نے سوچا چلو چلتے ہیں ابو طالب کے پاس، اور یہ ایک وفد لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ ہمارے معبودوں کو بے وقوف کہتا ہے، یہ ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کی پوجا پاٹ کرنے والوں کو بے وقوف کہتا ہے، حماقت زدہ کہتا ہے، تم اسے سمجھاؤ، یا پھر یہ کہ تم درمیان سے ہٹ جاؤ، خود اس کا معاملہ چکا دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مگر یہ ابو طالب کا موقع پہلی مرتبہ ایسا ہوا ان سے ملاقات کا اور ان سے گفتگو کا، تو ابو طالب نے کہا کہ نہیں نہیں جانے دو بات کو، اور نرم سی بات انہوں نے کہی اور یہ لوگ واپس چلے گئے، اور کوئی خاص مسئلہ ابھی پیش نہیں آیا ہے. لیکن اب مسئلہ پیش آئے گا، اور وہ مسئلہ ہے کہ حج تو جاری تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے. نوٹ کیجئے گا، ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حج کا سلسلہ تو جاری چلا آ رہا تھا، یہ مشرکین بھی حج کرتے تھے، ہاں انہوں نے بدعات اس میں شامل کر دی تھی، خرافات اس میں شامل کر دی تھی، میلے ٹھیلے اس میں شامل کر دیے تھے، عبادت کو بھی لذت کے حصول کا اور میلے ٹھیلوں کا اور دنیا بنانے کا، دنیا کمانے کا ذریعہ انہوں نے بنا لیا تھا، تام حج ہوتا تھا. اب ان مشرکین مکہ کو، ان کے سرداروں کو پریشانی یہ ہوئی کہ اب حج کے لیے سارے لوگ آئیں گے عرب بھر سے، اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت ان کے سامنے رکھ دی تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی. جن 360 بتوں کو عرب بھر کے لوگوں نے اعتماد کر کے ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، بیت اللہ میں رکھا ہوا ہے، ہم جن کے رکھوالے ہیں، اگر ان کے بارے میں محمد رسول اللہ کی دعوت علیہ الصلوۃ والسلام عرب کے لوگوں کو پہنچ گئی تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی. اب کھلبلی مچی ہے اور پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے تو کس طریقے پر روکا جائے. چنانچہ یہ لوگ ولید بن مغیرہ کے پاس آئے. ولید بن مغیرہ ایک مشہور سردار ہے قریش کا، دشمن اسلام بھی بنا آگے چل کر، بڑا سمجھدار آدمی تھا ان لوگوں کے نزدیک. چنانچہ وہ ولید بن مغیرہ کے پاس آتے ہیں اور اس کے سامنے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں کہ عرب کے لوگ آئیں گے حج کے لیے سارے عرب بھر سے، اب ان کو کس طرح روکا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے حوالے سے. ولید نے پہلی بات تو یہ کہی کہ دیکھو بات سنو، پہلے تو تم یکسو ہو جاؤ کسی ایک بات پر. کیا مطلب؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ایک جھوٹ بولنے کے لیے آدمی کو 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں، تو جھوٹ کے پاؤں تو ہوا نہیں کرتے. تو ولید نے کہا پہلے خود کسی ایک بات پر اتفاق کر لو، ایسا نہیں کہ تم میں سے ایک بات کہے دوسرا دوسری بات کہے تیسرا تیسری بات کہے اور لوگ ہی کہیں کہ اچھا ان کی دال میں کچھ کالا تبھی تو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تو کسی ایک بات پر اتفاق کر لو. لیکن نوٹ کیجئے گا، ایک بات پر اتفاق نہیں ہو رہا، آگے ہو جائے گا، لیکن کیونکہ جھوٹے ہیں اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے، اس سے مخالفت کی ٹیکنیک ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ترکیب سمجھ نہیں آ رہی کہ مخالفت کریں تو کس طریقے پر کریں. کسی نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کاہن ہے. ولید بن مغیرہ کہتے ہیں کاہنوں میں ایسا کردار تو نہیں ہوتا، یہ تو صادق ہے، یہ تو امین ہے، تم اپنے فیصلے سے کرا تو اپنی امانت ان کے پاس رکھواتے ہو، کاہن لوگ تو ایسا نہیں ہوا کرتے. پھر کسی نے کہا اچھا ہم کہہ دیں گے یہ تو پاگل ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. ولید بن مغیرہ کا پاگل تو نہیں ہے، کتنا عمدہ کردار ہے، صداقت اور امانت پر مبنی، لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں، بڑی میٹھی اور شیریں ان کی باتیں ہوا کرتی ہیں، اور پاگلوں میں تو بڑی الٹی سیدھی باتیں ہوتی، ان کی عقل معروف ہوا کرتی ہے، تو اور بہکی بہکی باتیں وہ کرتے ہیں. تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ان کو پاگل بھی نہیں کہا جا سکتا. پھر لوگوں نے کہا اچھا ہم کہہ دیں گے وہ شاعر ہے، شاعری کرتا ہے. تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں شاعر بھی نہیں، شاعروں کو اچھی طرح جانتے، شاعری کی کیا اصناف ہوتی ہیں اور کیا اس کے اندر سارے معاملات ہوا کرتے ہیں، اچھی طرح کیا تکبندی ہوتی ہے، قافیہ کیا کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ہمیں معلوم ہے، محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی شاعری کا معاملہ بھی نہیں. تو لوگوں نے کہا پھر ہم کہیں گے تو کیا کہیں گے، ہم شاعر نہیں کہہ سکتے، ہم کاہن نہیں کہہ سکتے، ہم جو ہے ان کو پاگل نہیں کہہ سکتے، تو کہیں تو کیا کہیں. یعنی یہ ان کی کھلبلی خود بتا رہی ہے، ان کی یہ پریشانی خود بتا رہی ہے کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کر ہی نہیں پا رہے اور جھوٹے ہیں اور جھوٹ کے پاؤں نہیں، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ کس طور پر حق کی بات کی مخالفت کی روش اختیار کی جائے. تب ولید نے کہا کہ دیکھو اس کی بات بڑی شینی اور میٹھی ہے اور اس کی شاخ بڑی پھلدار ہے، تم لوگوں سے جو کچھ بھی کہو گے لوگ تمہاری بات ہی نہیں مانیں گے، تم لاکھ ان پر الزامات لگاؤ گے لوگ تمہاری بات ہی تسلیم نہیں کریں گے. ہاں زیادہ سے زیادہ، اب ولید بن مغیرہ نے ایک بات کہی، زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ جادوگر آدمی. استغفر اللہ. کیا مطلب؟ ایسا کلام ہے اس کا کہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے، کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے. یہ بڑے پتے کی بات لے کر آیا ہے ولید بن مغیرہ، کہنے لگا کہ زیادہ سے زیادہ یہ جادوگر ہے. یہ کہہ دو کہ ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے گھروں کے اندر جو ہے وہ رکھنے پڑ جاتے ہیں، دراڑے پڑ جاتی ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں. اور ناظرین کرام اور سامعین محترم غور کیجئے گا، بات تو ٹھیک ہے، جب حق آیا ہے تو حق اور باطل الگ ممتاز ہو کر نظر آ گئے. ایک طرف حق کا ساتھ دینے والے ایک بھائی ہے اور دوسری طرف مخالفت کرنے والا وہ کفار کی طرف. یہ جو بات ہے کہ تقسیم تو ہوئی ہے، یہ تقسیم تو ہوتی ہے، بہرحال اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ جب حجاج آئیں گے اور ان کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے آنے کا، تو ہم جا کر کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا، اس کی بات کی وجہ سے گھروں کے اندر پھوٹ پڑ جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو ایسا جادوگر ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. یہ وہ باتیں ہیں کہ جس پر ان لوگوں کا اتفاق ہوا اور انہوں نے طے کیا کہ جب کوئی لوگ آئیں گے کس چیز کے لیے، حج کے ادا کرنے کے لیے، تو ہم ان کے پاس جا کر یہ باتیں بتا دیں گے. اور یہ راستوں پر ہی بیٹھ گئے کہ مکے میں داخل ہونے کے وقت ہی لوگوں کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا جائے. کس خطرے سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ ان کی بات نہ سننا, یہ تو جادوگر آدمی ہے, ان کی بات سنو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی, تمہیں سمجھ آ جائے گی, تمہارے گھر میں رفتے پڑ جائیں گے, تمہارے گھر میں دراڑے پڑ جائیں گے, تمہارے گھر کے اندر تفریح پیدا ہو جائے گی. اور اس کام میں جب یہ حج کا سیزن شروع ہوا, ابو لہب سب سے آگے آگے تھا, دشمن نمبر ایک, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا اور کہتا تھا کہ اس بددین آدمی کی بات نہ سننا, لگے چچا ہے مگر بھتیجے کے بارے میں ایسی بات کہہ رہا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہتا تھا. بڑے بڑے بازار اور کاز وغیرہ کے میرے اور بازار لگتے تھے, وہاں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے حق کی دعوت پیش کرنے کے لیے, مگر یہ کیا کہتا, یہ کہتا کہ اس کی بات نہ سننا, یہ اپنے دین سے پھر چکا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن غور کیجئے, اللہ کی اپنی تدبیر ہے, قرآن فرماتا ہے واللہ غالب علی امری, اور اللہ تعالیٰ تو اپنے کام پر پورا غلبہ رکھتا ہے, یا قرآن فرماتا ہے ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین, اور ان لوگوں نے بھی چالیں چلی اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے, اور اللہ نے بھی تدبیر فرمائی اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. ادھر کیا ہوا, یہ لوگ راستوں میں بیٹھ گئے کہ جو حاجی آئیں گے حج کرنے کے لیے ان کو پہلے سے خبردار کر دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سننا. پہلے سے ان کو خبردار کرنے کے چکر میں ہوا کیا, جتنے آئے پہلے ان کے پاس سے ہو کر گزر گئے اندر, جتنے آئے حج کے لیے راستوں پر یہ بیٹھے ہوئے نا مشرکین مکہ, ان کے پاس سے گزر کر اندر آئے ہوں گے نا بیت اللہ کی طرف, ہر ایک کو پتا چل گیا کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. غور کیجئے, غور کیجئے, اللہ کی اپنی پلاننگ ہوا کرتی ہے, بندوں کی اپنی پلاننگ ہوا کرتی ہے, اور اللہ از دا بیسٹ پلانر, اللہ کی پلاننگ اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہوا کرتی ہے. ہوا کیا, ہوا یہ کہ جس کو معلوم نہیں تھا اس کو بھی معلوم ہو گیا. سارے عرب بھر کے لوگ آئے تھے نا, ذہن میں رکھیے, ابھی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دیگر علاقوں میں تشریف نہیں لے گئے, مگر سارے عرب کے لوگ اکٹھے ہو گئے, اور جس خطرے کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینی تھی ان لوگوں نے, خود ان لوگوں نے ہی گویا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ان تک پہنچا دیا, گویا جو روکنے کے لیے کھڑے ہوئے وہی دعوت کے پہنچانے کا ذریعہ بن گئے. اور جب حج کا اختتام ہوا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس گئے, تو ہر ہر گھر میں عرب بھر کے کسی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا پھیل گیا. غور کیجئے, آج بھی یہ معاملہ ہوگا, آج بھی اسلام کے خلاف باتیں ہوں گی, اسلام دشمنی کی باتیں ہوں گی, مسلمان دشمنی کی باتیں ہوں گی, مسلمانوں کو مٹانے کی, ان کو بدنام کرنے کی کوششیں ہوں گی, آج بھی ہو رہی. راستوں میں بیٹھ بیٹھ کر کبھی میڈیا کا راستہ ہوگا, کبھی فائنینشل انسٹیٹیوشنز کا راستہ ہوگا, کبھی انفارمیشن کا راستہ ہوگا, کبھی سیاست کا راستہ ہوگا, کبھی عدالت اور حکومت کا راستہ ہوگا, کبھی سینکشنز کے راستے ہوں گے, کبھی پری ایمپٹیو ایکشن کے راستے ہوں گے. کتنے راستے اختیار کیے جاتے ہیں مسلمانوں کی دشمنی کے لیے, مگر جو کہا نا کسی نے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ رچک دی ہے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے رچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا ہوگے. تو جیسے اس وقت مشرکین نے روکنا چاہا, وہ روکنا ہی ان کے گلے پڑ گیا, اور سارے عرب میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پہنچ گئی. اسی طرح آج بھی اس دور میں مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے, اور ساری دنیا کو سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی لگا ہوا ہے, مگر اللہ کی شان, ایک طرف اسلام کو مٹانے کی باتیں کی جاتی ہیں تو لوگوں کے اندر ایک جستجو, تلاش و تڑپ پیدا ہو جاتی ہے, آخر پڑھے تو صحیح کہ اس میں ہے کیا, اور جب وہ اسلام کی صحیح تعلیم کو پڑھتے تو اسلام کی تعلیم ان کو پزیس کر لیتی ہے, اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. 9/11 کا ڈرامہ رچایا گیا کہ نہیں, 9/11 کا جھوٹا ڈرامہ جھوٹا ہی ہوتا ہے, رچایا گیا کہ نہیں, نتیجہ کیا نکلا. 9/11 کے بعد امریکہ میں خاص طور اور یورپ میں بھی جتنے نسخے قرآن حکیم کے گفٹ کیے گئے, سیل آؤٹ کیے گئے, اس سے پہلے اس کی مثالیں موجود نہیں. اور 9/11 کے بعد اسلام کا مطالعہ کرنے والوں کی تعداد میں جتنا زیادہ اضافہ ہو گیا اس سے پہلے نہیں تھا. اور بہرحال 21ویں صدی میں مغرب کہتا ہے, امریکہ والے کہتے ہیں, دنیا کہتی ہے, اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن, اسلام سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا مذہب ہے ان کے نزدیک. اسلام از ناٹ جسٹ ا ریلیجن, اسلام از ا دین, اسلام ایک پورا نظام حیات, نظام زندگی ہے. تاہم اسلام کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اٹ از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ. غور کیجئے, یہ 1400 برس پہلے بھی ہوا, مٹانے کی کوشش کرنے والے خود ذریعہ بن گئے اسلام کے پھیلنے کا, آج بھی مٹانے والے کہیں خود ذریعہ بن جائیں گے, یا ان کے مٹانے کی یہ سازشیں ذریعہ بن جائیں گی اسلام کے پھیلنے کی انشاءاللہ تعالی. اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سن 4 نبوی کا دورہ, اور ابو طالب کی خدمت میں ایک گروہ بھی آ چکا ہے, ابو طالب نے نرمی سے بات کر کے ان کو واپس بھیج دیا ہے, اور کوئی ان کا ساتھ دینے کا ارادہ نہیں کیا, اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کا کوئی انہوں نے ارادہ کیا ہے. اب ان لوگوں نے, یعنی مشرکین مکہ نے, اور بہت ساری ٹیکنیکس یا ٹیکٹکس استعمال کرنا شروع کی مسلمانوں کو یا دیگر لوگوں کو رائے حق سے ہٹانے کے لیے, یا اسلام قبول کرنے کے حوالے سے. کفار کو اسلام قبول کرنے سے روکنا اور جو مسلمان ہو گئے ان کو ڈگمگانے کی کوشش کرنا، یہ سازشیں انہوں نے شروع کی اور محاذ آرائیاں اختیار کی ہیں مشرکین مکہ نے. چار باتیں سمجھیں گے محاذ آرائی کے حوالے سے، جو روش، جو ٹیکٹکس یا جو طریقے انہوں نے اختیار کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کی مخالفت کے حوالے سے. چار باتوں میں سے پہلی بات ہے ہنسی مذاق کرنا، چار باتوں میں سے دوسری بات ہے تعلیمات کو مسخ کر کے پیش کرنا، چار باتوں میں سے تیسری بات ہے پچھلے کہانی اور افسانے سنا کر قرآن کی دعوت سے روکنے کی کوشش کرنا، اور چوتھی بات ہے چار باتوں میں سے محاذ آرائی کی، وہ ہے سودے بازی کی پیشکش کرنا. یہ چار باتیں ہیں، چار نوعیت کی محاذ آرائی ہیں. نمبر ایک ہنسی مذاق کرنا، نمبر دو شکوں کو شبہات پیدا کرنا تعلیمات حق میں، نمبر تین پچھلے افسانے اور کہانیاں سنا کر یا اس طرح کے ناک جانوں میں لگا کر قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرنا، اور نمبر چار سودے بازی کی پیشکش کر کے حق کی راستے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کرنا. اب آئیے ان چار باتوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے. کیوں؟ اس سے کہ فقط 1400 برس پہلے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ یہ معاملہ تو آج کے دور میں بھی پیش آ رہا ہوتا ہے. محاذ آرائی کی پہلی صورت ہے ہنسی اڑانا، مذاق کرنا، استہزاء کرنا، تکذیب کرنا، جھٹلانا. یہ ہوتا ہے ایک نفسیاتی حربہ کہ کامنٹس پاس کر کے اور لانتان کا رویہ اختیار کر کے، کریکٹر اسیسینیشن کر کے، کردار کشی کر کے داعی دین کو حق کی دعوت سے روکنے کی کوشش کرنا، مذاق اڑا دینا، ٹھٹے مارنا، استہزاء کرنا، کامنٹس پاس کرنا، تکذیب کرنا. چنانچہ قرآن حکیم آتا ہے سورۃ الحجر میں وقالوا یا ایھا الذی نزل علی الذکر انک لمجنون، اور ان لوگوں نے کہا مشرکین نے اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے تم تو مجنون ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کبھی قرآن نقل کرتا ہے ان کی الزام تراشیوں کے اس معاملے کو اس طور پر وعجیبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. یہ سورہ قاف ہے، سورہ قاف کی آیت نمبر 4 میں، اور انہیں حیرت ہے اس بات پر کہ انہیں سے خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا اور کافروں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کریکٹر اسیسینیشن ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ کی راہ میں یہ سب کچھ سننا پڑا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو. نوٹ کیجئے، اللہ کے دین کی دعوت کی جد و جہد کے دوران یہ سب کچھ سننا پڑا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ زبان سے تیر چلائے گئے ہیں اور کردار کشی کی گئی ہے، اور اس سے نفسیاتی طور پر کیا مقصود ہوتا ہے کہ ہمت کو پست کر کے داعی دین کو دعوت دین سے روک دیا جائے. اور کبھی مظلوم صحابہ کرام یا کمزور صحابہ کرام جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، کوئی غلام تھا، ان کا مذاق اڑاتے تھے مشرکین مکہ، کہتے تھے اہا اولائی من اللہ علیہم من بیننا، اچھا یہ لوگ ہیں، او ہو یہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی نے ہم میں سے انعام فرما دیا، ارے یہ تو ہمارے معاشرے کے گئے ہوئے لوگ ہیں، یہ بلال ہے تو غلام ہے، یہ تو خباب ہے، یہ تو دوہار کا کام کرتے ہیں، ان کو فضیلت دے دی گئی، ان پر احسان کر دیا گیا. یہ ان کا ٹانٹنگ کا انداز تھا، یہ ان کا طنز کا انداز تھا صحابہ کرام کی غربت کا، ان کے لباس کا، ان کے مال کی کمی کا، آسائشوں کی کمی کا مذاق اڑاتے تھے یہ لوگ. اور قرآن نقل کرتا ہے سورہ مطففین میں آیت نمبر 29 سے لے کے 34 تک، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لکھا ہے قرآن حکیم فرماتا ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو مجرم تھے وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھ مارتے تھے، اشارے کرتے تھے، او وہ غریب آ گیا، وہ دیکھو مالی اعتبار سے کمزور آ گیا، او ہو یہ والے لے کر آئے، او ہو ان کو اللہ تعالی نے احسان. اللہ اکبر کبیرہ. اس طرح مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، اور جب اپنے گھر والوں کو لوٹتے تھے، گھر والوں کی طرح پلٹتے تھے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے. جب اپنے گھر والوں کی طرح پلٹتے تو لطف اندوز ہو کر پلٹتے، آج ہم نے فلاں کا مذاق اڑایا، آج ہم نے اس کو کارنر کر دیا، آج ہم نے اس کو چپ کرا دیا، آج ہم نے اس کی بولتی بند کرا دی، بڑی عادت تھا ہمیں دعوت دینے کے لیے، ہم نے چپ کرا دیا اس کو، معاذ اللہ. اس طرح مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تو گمراہ لوگ ہیں یہ مشرکین، اور ان کے سردار کہہ رہے ایمان والوں کے تو گمراہ لوگ ہو گئے، پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گئے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا. یہ جو مشرکین مسلمانوں کے بارے میں لوز ٹاک کر رہے ہیں اور اس طرح کے گندے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان لوگوں کو، ان مسلمانوں پر کوئی داروغہ بنا کر، کوئی ذمہ دار بنا کر تھوڑے بھیجا ہے. اب غور کیجئے، یہ مذاق اڑایا جانا، مجنوں کہہ دیا، پاگل کہہ دیا، او ہو جی یہ ایمان لے کر آئے، یہ تو بڑے مالی اعتبار سے کمزور لوگ ہیں. یہ جو مذاق اڑایا گیا، یہ کیا ہاری 1400 برس پہلے کا معاملہ تھا؟ آج مسلمانوں کے معاشرے میں مذاق نہیں اڑایا جاتا، کیا خیال ہے آپ کا؟ آج مسلمانوں کے معاشرے میں مذاق نہیں اڑایا جاتا، دینداروں کو پاگل نہیں کہا جاتا، فیریٹکس نہیں کہا جاتا، انتہا پسند نہیں کہا جاتا، دماغ خراب ہو گیا، دماغ چل گیا ہی نہیں کہا جاتا. جب دیکھو دنیا کو چھوڑ کر دین کے چکر میں لگے پڑے رہتے ہیں، دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں. کتنے کامنٹس مارے جاتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، دین کا کام کرنے والوں پر، دین کی دعوت کا کام کرنے والوں پر. اور کبھی مالدار نہ ہو اور مالی اعتبار سے کمزور ہو تو اور مذاق اڑایا جاتا ہے اور در پردہ اسلام کے خلاف باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے. مذاق اڑایا گیا، مذاق اڑایا جا رہا ہے آج بھی، لیکن اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اللہ کے ہاں قانون ہے، کیا اللہ بدلہ دے گا ایمان والوں کی طرف سے، اور کل اللہ موقع دے گا ایمان والوں کو ان کا مذاق اڑانے کا. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ قرآن فرماتا ہے سورہ متففین کی آیت نمبر 34 میں، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج کے دن ایمان والے وہ کافروں کا مذاق اڑائیں گے. کیا مطلب؟ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑائے کفار نے، دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑائے دین کے باغیوں نے، دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑائے دین کے دشمنوں نے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو موقع دے گا، ان بغاوت کرنے والوں کا تم مذاق اڑاؤ، ان دین کے ساتھ دشمنی اختیار کرنے والوں کا تم مذاق اڑاؤ، یہ دین والوں کے ساتھ دشمنی اختیار کرنے والوں کے ساتھ تم مذاق کا معاملہ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ٹٹ فار ٹیٹ کا انداز، یہی کنوا پتھر سے اللہ کی طرف سے ہوگا. تم نے دنیا میں میرے بندوں کا مذاق اڑایا، ایمان والوں کو آج تمہارا مذاق اڑایا جائے گا. دنیا تو مختصر سی زندگی، آج یہ فانی چند روزہ ختم ہو جائیں گی، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو موقع دے گا، ان کے دلوں کو ٹھنڈک ملے گی. ایمان والے انسان بھی تو ہوتے، روبوٹ تھوڑے ہی ہیں کہ جن میں جذبات اور احساسات اور سینٹیمنٹس نہ ہو. ایمان والوں میں بھی جذبات ہوتے، کل اللہ جذبات کی تکمیل کا موقع دے گا. مذاق اڑائیں گے ایمان والے ان کا جنہوں نے کفار کی روش اختیار کی، ایمان والوں کا جنہوں نے مذاق اڑایا ان کا مذاق، ایمان والے ان کا مذاق اڑائیں گے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ متففین کی آیت نمبر 34 میں. یہ مہادرائی کی پہلی صورت تھی، ہنسی اڑانا، مذاق کرنا، ٹھٹا کرنا، استحضاء کرنا، تکذیب کرنا. یہ 14 صدیوں پہلے بھی ہوا، یہ آج بھی ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، کل اللہ ایمان والوں تمہیں موقع دے گا، تمہیں مخالفین حق کا مذاق اڑاؤ گے ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی میں. اس کے بعد اگلی صورت بہادرائی کی وہ ہے تعلیمات کو مسخ کرنا، ان میں شکوں کو شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا پیدا کرنا، یعنی اعتماد اٹھ جائے اللہ کی تعلیم سے، اس طرح کی حرکتیں کرنا، جھوٹے پروپیگنڈے کرنا، شکوں کو شبہات پیدا کرنا، تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کرنا. چنانچہ تعلیمات کا بھی مذاق اڑایا ان لوگوں نے، اللہ کے کلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا، صحابہ کرام کی ذات کا بھی مذاق اڑایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا. اور کیا کہتے تھے؟ سورہ فرقان میں ہے آیت نمبر 5 میں، اساطیر الاولین تتبعها فهي تملى عليه بكرة واصيلا. یہ تو پہلوں کے افسانے جو آپ نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں. معاذ اللہ، کیا الزام لگا رہے؟ یہ تو پچھلوں کے افسانے جو لکھوا لائے آپ، اور یہ صبح و شام آپ پر پڑ جاتا ہے، آپ لوگوں کو سنا دیتے ہیں. معاذ اللہ، جبکہ یہی قرآن کہتا ہے کہ چلو تمہیں قرآن میں کوئی شک ہے، سورۃ البقرہ آیت 23-24 میں، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تو قرآن کی اسی ایک سورت سے ملتی جلتی سورت ہی لا کر دکھا دو، پیش کر دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تو آگ سے ڈرتے رہنا، آگ جہنم کی اللہ نے تیار کر رکھی ہے قرآن کا مذاق اڑانے والوں کے لیے. استغفر اللہ. تو یہ اعتراضات کرتے تھے، یہ تو قرآن کہیں سے لکھوا لیا ہے اور آپ صبح و شام آپ پر تلاوت کیا جاتا ہے. کبھی کہتے معاذ اللہ انما یعلمہ بشر، سورہ نحل کی آیت نمبر 103، ان کو تو کسی آدمی نے سکھا دیا ہے. تو اللہ کہتے تم خود پیش کر کے دکھا دو، تمہیں بھی تو عربی آتی ہے، تم بھی تو برسوں سے عربی جانتے ہو، عرب کے ماحول میں رہتے ہو، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے، تمہیں اپنی زبان پر بڑا ناز ہے، تو چلو عربی میں اللہ نے، عربی مبین میں اللہ نے قرآن نازل کیا، تم بھی کچھ بنا کر دکھا دو. قطع ممکن نہیں. پھر کبھی کہتے مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 ہے. یہ کہتے کہ یہ کیسے رسول ہے کہ کھاتے پیتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی. یہ گمراہی تاریخ انسانی میں رہی نا، کہ رسول کو انسان ماننے کو تیار نہیں، کوئی انسان رسول بن نہیں سکتا. استغفر اللہ. یہ کہتے تھے لوگ، اور اللہ کہتا ہے نہیں ہم نے تو پیغمبر کو چنا انسانوں میں سے چنا تاکہ وہ پیغمبر جو انسان ہی ہوں گے وہ انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ بن سکیں گے. بہرحال یہ دوسرا انداز تھا مہادرائی کا, کیا شکو کو شبہات پیدا کرنا, جھوٹے پروپیگنڈے کرنا اور تعلیمات کو مسخ کرنا, ان پر اعتماد کو ختم کر کے اہل ایمان کے قدم ڈگمگانے کی کوشش کرنا اور باقی لوگوں کو حق کی طرف آنے سے روکنے کی کوشش کرنا. ذرا غور فرمائیے, آج ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. جھوٹا پروپیگنڈا, اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا آج ہمارے معاشرے میں. میڈیا پر کتنے پروگرامز چلتے رہے جن میں شریعت کی تعلیمات کا مذاق اڑایا گیا اور مقدس اصطلاحات پر ڈرامے بنا دیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں صراط مستقیم پر ڈرامہ, انا للہ و انا الیہ راجعون, دعا اور ایمان اور مغرب سے عشاء یا مغرب کی عشاء نہ جانے کیسے کیسے, یہ سارے بل بورڈ بھرے ہوئے, سارے بل بورڈ جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں ساری دعوت پیش کر رہے ہیں. دینی اصطلاحات کو لے کر ڈرامے بنائے جانا اور پھر اخبارات کی نظر کر دینا اسلام کو, کیا مطلب جھوٹی باتیں لکھوا دینا اخبارات کے اندر, ٹیلی ویژن اور میڈیا کے پروگرامز کے اندر اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا, حدود آرڈیننس کو بہانہ بنا کر اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑا دیا اسلامی سزاؤں کے بارے میں. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث کے بارے میں کسی ایک میڈیا چینل نے چار پروگرام پیش کیا اور ایسا پیش کیا کہ حدیث پر اعتماد ہی ختم کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جھوٹے پروپیگنڈے کرنا, مغرب کی نقالی کرتے ہوئے مغرب سے ڈالر لے کر یا مغرب سے پاؤنڈ اسٹرلنگ لے کر یا مغرب سے یورو لے کر جو ہے وہ من چاہی بات ان کی دکھانا, اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا, اسلامی سزاؤں کے بارے میں وحشیانہ کے الفاظ استعمال کرنا, معاذ اللہ اور نہ جانے کیا کچھ. یہ آج بھی ہوتا ہے اس میڈیا کے ذریعے سے. وہ جو ہے نا ایلڈرز آف دا زائنسٹ صہیونی تحریک کے بڑے, ان کے پروٹوکولز کیا کچھ لکھا پڑا ہے ساری دنیا جانتی ہے. کس طرح میڈیا کے چکر میں الجھا کر اور یہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر پھنسا کر اور یہ اسپورٹس کے دھندے میں لگا کر اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ذریعے سود خوری کا جال پھیلا کر کس طرح ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی, معروف باتیں آج ہمارے یہاں. بار ابھی دوسری شکل ہے مہادرائی کی, اور وہ کیا ہے, جھوٹے پروپیگنڈے کرنا اور مسخ کرنا تعلیمات کو اور شکوں کو شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرنا. اب آئیے مہادرائی کی تیسری صورت, یہ کیا ہے, یہ ہے قرآن حکیم کے مقابلے میں لوگوں کو افسانوں میں پھنسائے رکھنا, کھیل تماشوں میں پھنسائے رکھنا, ڈرامے ناچ گانوں کے اندر پھنسائے رکھنا. چنانچہ ایک سردار تھا ان کا, نضر بن حارث, بہت بڑا سردار بھی اور دشمن بھی. اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک ایسا معاملہ آ پڑا ہے کہ جس کا مقابلہ تم کر ہی نہیں سکتے. اشارہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یہ اللہ لعنت دعوتیں پیش کرے کوئی روکنے والا نہیں, کوئی توڑ ہم لے کر نہیں آ سکتے, تمہارے درمیان صادق اور امین کی حیثیت میں موجود رہے, اب ان پر ادھیڑ عمر کا معاملہ آ رہا ہے تو تم کہتے ہو کہ جادوگر ہیں اور جھاڑ پھونک کرتے ہیں, استغفر اللہ. تو دزر بن حارث کہتے ہیں کہ ہم نے جھاڑ پھونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے لیکن ان میں کوئی ایسی بات موجود نہیں, نہ ان میں کوئی کاہن والی بات موجود ہے. کاہن تو الٹی سیدھی حرکت اور باتیں کرتے, کردار بھی ان کا برا ہوتا ہے, ان کا کردار بھی بڑا پاکیزہ ہے. یہ شاعر بھی نہیں, شاعروں کی ساری اصطلاحات اور حرکت سے واقف ہیں, ان میں کوئی ایسا معاملہ موجود نہیں ہے. پھر کہنے لگا لوگوں سوچو, قریش کے لوگوں سوچو کیا انتظام کیا جائے, کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے. پھر یہ گیا ہے دوسرے علاقوں میں, کبھی شام کبھی کسی اور علاقے میں, اور وہاں سے واقعات لے کر آیا, قصے کہانیاں لے کر آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس جو قصے کہانی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بہتر ہے. یہ سے جو ہے وہ اظہار تکبر کیا اور یہ افسانے کہانیاں یہ اس وقت کی انٹرٹینمنٹ کے ذریعہ تھی. انٹرٹینمنٹ آج میڈیا انٹرٹینمنٹ, فلمیں ڈرامے ناچ گانے انٹرٹینمنٹ, ٹاک شوز انٹرٹینمنٹ, مارننگ شوز انٹرٹینمنٹ, حتیٰ کہ اب تو مذہبی پروگرام کرنے والے بھی ایک دو لوگ انٹرٹینمنٹ پر آ گئے. مذہب کو بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا دو. انا للہ و انا الیہ راجعون, استغفر اللہ. پھر اس نے کیا کیا, گانے والیوں کو لے کر آیا اور جہاں اس کو پتا چلتا کہ قرآن سنایا جاتا, قرآن کی محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے, گانے والیوں کو بھیجتا, جاؤ رقص شروع کی محفلیں سجاؤ تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکے. قرآن کہتا ہے سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 26 میں, وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون, اور کفر کرنے والوں نے کہا مت سنو اس قرآن کو اور اس قرآن کے سننے میں شور پیدا کرو, لعلکم تغلبون, تاکہ تم غلبہ حاصل کر سکو. کیا مطلب, جہاں جہاں قرآن پڑھایا جائے سنایا جائے, یہ بھیجتا تھا کنیزوں کو اور جاؤ شور پیدا کرو، نقص و فروض کے دھندے کرو تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکے، لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب ہو سکو. ان کو پتا تھا جس کے دل میں قرآن اتر جائے اس کی زندگی بدل جاتی، اس کی پوری کائنات بدل جاتی. بلال جان دینے کو تیار ہو جاتے، کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. کب؟ جب بلال کے وجود میں قرآن اتر گیا، بلال کے دل میں قرآن کا نور اتر گیا. یہ تھے کافر، ان کو پتا تھا کہ جو قرآن سن لے اور سمجھ لے اس کی زندگی بدل جاتی. ان کو تو اتنا یقین تھا. آج ہمیں یقین ہے کہ نہیں؟ آج اللہ کے کلام قرآن پر ہمارا یہ یقین ہے کہ ہماری زندگیوں کو بدل دے گا، یہ ہمارے معاشروں کو بدل دے گا، یہ دنیا کی کایا پلٹ دے گا. آج ہمارا یقین ہے؟ اللہ کے رسول نے تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت میں، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا فرما دے گا. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. یہ تھا نظر بن حادث کا معاملہ. نفس سرو کی محفل سجاؤ قرآن سے روکنے کے لیے. اسی پر قرآن نے تبصرہ دیا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں شاد ہوا، من الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، اور لوگوں میں سے وہ بھی جو کھیل تماشے کی باتیں خریدتا ہے. کوئی خاص ذکر نہیں کیا کسی شے کا. کیوں؟ یہ لہو الحدیث کے الفاظ بڑے وسیع ہیں، کھیل تماشے کی باتیں، غفلت میں مبتلا کر دینے والی باتیں. یہ ہر دور میں ہوں گی اور ہر دور میں جو جو باتیں ہوں گی ان پر لہو الحدیث کا اطلاق ہوگا، کھیل تماشے کی باتیں، غافل کر دینے والی بات. تو فرمایا قرآن سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے تاکہ بے سمجھے اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرے. اس نے بھی یہ کام کیا اور آج بھی یہ کام ہوتا ہے. دینی پروگرامز ہمارے میڈیا پر کس وقت دکھائے جاتے ہیں؟ صبح 6 بجے جب پوری قوم سو رہی ہوتی. وہ پی ٹی وی پر آتا تھا پہلے، کب؟ فرمانے الہی رات کو 12:30 بجے، جب ساری قوم سو جاتی تھی. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ آج میڈیا کے چینلز کی ترجیحات میں دین کتنا شامل ہے آپ دیکھ لیجئے. پرائم ٹائم ہوتا ہے 7 سے 12 بجے کا، کوئی ایک دینی پروگرام بھی چلتا ہے؟ عام چینلز کی بات کر رہا ہوں، نہیں چلتا. کیا چلتا ہے؟ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، اور نیوز کے اندر مشرق اداکاروں اور اداکاروں کا تذکرہ آتا ہے. بتاتے ہیں لوگ جو دیکھتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کے سامنے رکھیں کہ کیا گنبلا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. فلا اداکارہ کا وہ ویٹ اتنا بڑھ گیا، فلا اداکار کو بچھڑے میں 17 سال ہو گیا ہمارے، وہ بھائی اس مشرق کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ معلوم ہوا کہ کافروں کی غیروں کی تہذیب ہم پر تھوپی جا رہی، باقاعدہ فنڈ آتے ہوں گے ان کے پاس سے یقیناً. قوم فروختن چیزا فروختن، ساری قوم بیچ ڈالو مگر کتنی سستی بیچ رہے ہو، کتنی سستی بیچ رہے ہو. ترکی والوں کے ڈامے دکھا دو، کہہ دیا حکومت نے 1,00,000 روپے دے دو فی قسط کا ٹیکس، دکھا دو ساری گندگی دکھا دو. قوم فروختن کی عرضہ فروختن، قوم بیچ ڈالی، کتنی سستی بیچ ڈالی. آج بھی یہ کام ہو رہا ہے، قرآن سے روکنے کی کوشش، دین سے روکنے کی کوشش. نصاب تعلیم سے قرآن تو نکال دیا گیا نا، نہ ناظرہ پڑھایا جاتا نہ تفسیر پڑھائی جاتی. سب سے پتلی کتاب اسلامیات کی، اس میں سے بھی قرآن نکالتے چلے جاؤ، نکالتے چلے جاؤ، نکالتے چلے جاؤ. یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کیا کرتی؟ یہ سارے ویلنٹائنس ڈے، ہیلوئین، ان سب کو رواج انہوں نے تو دیا ہے. دنیا کے چند ٹکے کمانے کے لیے پروموٹ کرو ان فیسٹیولس کو اور ان میں لگا دو تاکہ لوگ دین کی طرف نہ آئے، قرآن کی طرف نہ آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کفر یا کافر یا اس کے پروردہ یا شیطان اور اس کے ایجنٹ، وہ کافر ہو یا کوئی اور ہو، وہ کامیاب تو ہو رہے نا. قرآن نہ سنے تو قرآن کتنا ہے ہماری زندگی میں، قرآن کتنا ہے ہمارے میڈیا کی ترجیحات میں، قرآن ہماری زندگیوں میں کتنی ترجیح رکھتا ہے ذرا غور کر لیجیے. تو کامیاب کون نظر آ رہا ہے اس کا اندازہ کسی درجے میں ہوگا. اللہ اس سے محفوظ رکھے اور اللہ اپنے کلام مبین سے ہمیں ہمارے تعلق کو مزید مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات ہے آج کی نشست میں، وہ ہے مہازارائی کی چوتھی صورت. پہلی صورت کریکٹر اسیسینیشن کرنا، زبانی کلامی لان تان کرنا، تکذیب کرنا، مذاق اڑانا، فقرے چست کرنا، کامنٹس پاس کرنا، لوز ٹاک کرنا. نمبر 2، شکوک و شبہات پیدا کرنا تاکہ قدم ڈگمگا جائے حق سے دور کرنے کے لیے. شکوک و شبہات پیدا کر دو، تعلیمات کو بس کر کے پیش کرو، پرورٹڈ نوعیت کی چیز پیش کر دو. تیسری بات، قصے، کہانیاں، افسانے لے کر آنا اور ان کے اندر رقص و سرور کے اندر مبتلا کر کے قرآن سے روکنے کی کوشش کرنا. اور تینوں صورتوں میں بتایا کہ آج بھی دھندے کیے جا رہے کفار کی طرف سے، اور کچھ اندراسین کے صاف ہیں جو غیروں کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر رہ کر مسلمانوں کا اور اسلام کا نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چوتھی صورت مہازرائی کی، وہ سودے بازی کی پیشکش. ایونٹیں کچھ لو کچھ دو، چلو کچھ لے کے خاموش ہو جاؤ، یہ بھی دعوت حق سے روکنے کی ٹیکنیک یا ٹیکٹک ہوا کرتی ہے. چنانچہ قرآن ذکر کرتا ہے سورۃ قلم کی آیت نمبر 9 میں ودو لو تدہدو فیدہنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، کچھ آپ ان کی مان لیں گے تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، تو کمپرومائز کروانا چاہتے تھے، گیو اینڈ ٹیک والی بات، آفرز کی بات ہوتی تھی، انسینٹیوز کی بات ہوا کرتی تھی، آج بھی تو ہے. چنانچہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز پیش کی، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا پاٹ کر لیں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی پوجا کر لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ واقعہ ایک اور انداز سے بھی آتا ہے، کسی سردار کے سامنے آپ تھے، اس نے بھی کہا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں کہ مشترک بات کر لیتے ہیں، ایک سال تم ہمارے معبود کی پوجا پاٹ کر لو، ایک سال ہم تمہارے معبود برحق کی کر لیں جن کو تم معبود برحق کہتے ہو، معاملہ مشترک ہو جائے گا، اور اس صورت میں جو بہتر معبود ہوگا دونوں سے حصہ بھی لے لیں گے. استغفر اللہ. یہ بڑا شوگر کوٹڈ انداز تھا. اور آپ کے علم میں ہے کہ کون سی صورت اس پر آئی تھی؟ ہاں سورہ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، اے کافروں جو تم پوجا پاٹ کرتے ہو جن کی میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور نہ تم عبادت کرنے والوں صلی اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. آگے یہ بات دہرائی گئی، اور آخر میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. کوئی سودے بازی کی پیشکش اللہ کے رسول نے قبول نہیں کی، حق کی دعوت دیتے رہے، ڈٹے رہے، مشکلات برداشت کی، مسائل برداشت کیے، لیکن حق کی دعوت دیتے رہے، ڈٹے رہے اس پر. اور کیسے ڈٹے رہے، کیسے صبر کے مراحل آپ نے طے کیے، آئندہ کے نشست میں اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی. چنانچہ یہ جو سودے بازی کی پیشکش آئی، اس کو بالکل دو ٹوک انداز میں رد کر دیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. آج بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ پردے کی پابندیوں کو ختم نہیں کیا، اور تم نے اتنی اپنی عورتوں کو پارلیمنٹ میں لا کے نہیں بٹھایا، فلاں فلاں ہر اس سرٹیفیکیشن جو تم کرانا چاہتے ہو آرگنائزیشن میں، 1/3 عورتوں کو اگر تم نے بورڈ ممبرس کے طور پر نہیں لیا تو تم پر سینکشنز لگا دیں گے، پابندیاں لگا دیں گے، تو تم ذرا ہماری بات مانو ہم تمہاری بات مان لیں گے. یہ آج بھی ہوتا ہے. ہاں تم امریکہ کا ساتھ دے دو تمہیں اتنے ڈالر مل جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پیشکش آج بھی ہے. اور کمپرومائز کس پہ کرایا جاتا ہے؟ دین کے تقاضوں پر. اسرائیل کی طرح مخالفت چھوڑ دو تمہیں اتنی فنڈنگ ہم دے دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے چار صورت محاد آرائی کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ہنسی مذاق کرنا، نمبر 2 شکوک و شبہات پیدا کرنا، نمبر 3 قرآن سے روکنے کے لیے کوششیں کرنا، کھیل تماشوں کی باتوں میں لگانا، اور نمبر 4 گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی حرکتوں سے محفوظ رکھے. اور آج کے تناظر میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آج بھی اس طرح کی پیشکشیں ہوگی، آج بھی اس طرح کی مہادرائی کا معاملہ ہوگا. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اللہ انہی کے اسوہ پر چلتے ہوئے آج دین حق کی دعوت ہمیں پیش کرنے، اور اس راہ میں جو مشقتیں آئیں، مشکلات آئیں، مخالفتیں آئیں، انہیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان نشستوں میں الحمدللہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا، اور گزشتہ نشست میں ہم نے بات کی تھی اعلانیہ تبلیغ کے بعد جو مشکلات اور مشقتیں پیش آئیں، مہادرائی کی چار صورتوں کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، مشرکین نے کس کس طور پر دعوت توحید کو رد کیا اور کس کس طور پر اس کی مخالفت کی، کہیں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی بات، کہیں ہنسی مذاق میں بات کو اڑا دینے کی بات، کہیں افسانے اور رقص و سرور کی محفلوں میں مبتلا کر کے دعوت قرآنی سے روکنے کی بات، تو کہیں گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ اور پیشکشیں کر کے حق کی راہ سے روکنے کی کوشش کرنے کا معاملہ. یہ گفتگو پچھلی نشست میں مکمل ہوئی تھی. آج ہم بات بڑھا رہے ہیں آگے. یہ سن 4 نبوی کا بیان اور کچھ 5 نبوی کا بیان بھی ہے. یعنی نبوت کے 34 سال، یعنی آغاز وحی کے 34 سال اعلان تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، ساتھ ہی مخالفتوں کا معاملہ شروع ہوا، اور اب صبر کے مراحل کا بیان ہے جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جب یہ اعلان تبلیغ کا دور شروع ہو گیا اور مشرکین کو سمجھ نہیں آئی کہ کس طور پر اس دعوت کو روکنے کی کوشش کی جائے، مہادرائی کی شکلوں کا بیان بھی آ چکا ہے، تب انہوں نے کمیٹی بٹھائی اور 25 سرداران قریش اس کمیٹی میں شامل تھے، اور انہوں نے اب طے کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے خلاف کوئی فیصلہ کن کاروائی کرنا شروع کرنی ہے. گویا اب زبانی کلامی مخالفت سے آگے بڑھ کر بات تشدد تک آئے گی اور ظلم و ستم کا ایک دور شروع ہوگا اور تشدد کا ایک دور شروع ہوگا، اور جس کا آغاز خود یہ چاہیں گے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے کیا جائے. چنانچہ اسی حرکت میں خود ابو لہب جو کہ سردار ہے اور چچا بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیش پیش تھا کوہ صفا پر، اس نے کیا بدکلامی کی وہ بھی ذکر پہلے آ چکا ہے. اور ایک ماہ اور مرتبہ کوہ صفا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر بھی اس نے اٹھایا، اس کا بیان بھی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے. آغاز وحی سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادی رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ہوا تھا. ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور طیبہ سے اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ طلاق دے دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو. غور کیجئے، اللہ کی راہ میں اس کے دین کی جد و جہد کے دوران جو مشقتیں آئیں ان میں یہ مشقت بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیوں کو طلاق بھی دی گئی ہے. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے جناب عبداللہ کا انتقال ہوا تو یہ خوشی سے دوڑتا ہوا، ابو لہب خوشی سے دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا بتیرا محمد، بتیرا محمد، محمد کی نسل کٹ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اب نسل کیسے آگے بڑھے گی. معاذ اللہ اسے تانے دینا شروع کیے اور خوشیاں منائی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. بازاروں میں بھی گھومتا رہا. یعنی یہ وہ ظلم و ستم کی کاروائیاں ہیں جو خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کی گئی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مواقع پر، خاص طور پر حجاج آتے، مختلف میلے لگتے تھے، عکاظ کے بازار اور دیگر بازار لگتے تھے، آپ وہاں جا جا کر دعوت حق پیش کرتے تھے اور یہ پیچھے لگا رہتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ اس کی بات نہ سننا، یہ اپنے دین سے ہٹ گیا ہے. حتیٰ کہ زبانی کلامی سے آگے بڑھ کر یہ پتھر بھی برساتا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو جایا کرتی تھی. آج بڑا آسان ہے ان واقعات کو پڑھ لینا، بڑا آسان ان واقعات کو بیان کر دینا. محسوس کریں کبھی کائنات میں مقدس ترین خون، پوری کائنات میں مخلوق میں مقدس ترین خون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہ خون کہاں بہ رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں دین کی دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے. بات ابو لہب تک محدود نہیں، اس کی بیوی جس کا نام عروہ اور اس کی کنیت ام جمیل ہے، یہ بیوی بھی دشمن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ رسول اللہ کے دروازے پر کانٹے ڈال دیا کرتی تھی اور افطرا پر دھاسی کرتی تھی، لان تان کرتی تھی رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں، معاذ اللہ گستاخی کرتی تھی، شاعرہ بھی تھی، حجو کرتی تھی، گستاخی اور بے ادبی کا رویہ اختیار کرتی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایک مرتبہ اس نے چاہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی دست درازی کا معاملہ کرے، بدکلامی سے آگے بڑھ کر جسمانی توبہ کو ایزا پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ اچک لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں چند لوگ جو رہا کرتے تھے، ابو لہب ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے، اس طرح کے سردار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوسی تھے. یہ لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب دیکھتے کہ وہ نماز میں مشغول ہوتے تو بکری کی بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ وہ رسول اللہ کے اوپر آ کر گرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کبھی چولہے میں ہانڈی ہوتی چولہے پر اس میں جا کر وہ گرتی تھی، اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتا تھا یہ گروہ جو اللہ کے رسول کے پڑوس میں رہتا تھا. اور غور کیجئے گا یہ ہوا ہے، بلکہ میں اس کروں اللہ رب العالمین نے ہونے دیا ہے تاکہ کل کوئی امت ہی کھڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ آج تو بڑے مشکل حالات آ گئے، ہم سے تو دین کا کام نہیں ہوتا، مشکلات بڑی اس کے اندر آ گئی ہیں. یہ سب کچھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا، اور اللہ رب العالمین کی بشیرت، اللہ رب العالمین نے سب کچھ ہونے دیا ہے. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ہیں، بیت اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں ہیں. ابو جہل نے کہا کون ہے جو آج اونٹ کی اوجڑی لا کر محمد رسول اللہ پر ڈال دے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر بدبخت ترین آدمی قوم کا عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور جب رسول اللہ سجدے کی حالت میں تھے تو اونٹ کی اوجڑی لا کر رسول اللہ پر ڈال دی صلی اللہ علیہ وسلم. اور عبداللہ بن مسعود راوی ہے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا مگر میں کمزور تھا، میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا. اس کے بعد یہ لوگ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے دوسرے پر گرنے لگے. پھر فاطمہ الزہرا آئی رضی اللہ تعالی عنہا، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ گندگی اونٹ کی اجڑی کی صاف کی ہے. ہاں اس موقع پر اللہ کے رسول نے عرض کی اللہ کے حضور اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے، اللہ تو قریش کو پکڑ لے. چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بد دعائیں کی ہیں، بد دعائیں بھی کی ہیں کبھی کبھی اللہ کے رسول، اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، اللہ عتبہ کو پکڑ لے، اللہ ولید کو پکڑ لے، اللہ عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے، ان سب کے نام لے لے کر بد دعائیں کی ہیں. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جتنوں کے نام لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے سب بدر کے دن قتل ہوئے پڑے تھے کنویں کے اندر، سب کے سب غزوہ بدر کے دن قتل ہوئے پڑے تھے کنویں میں. یہ ہے جو اللہ کے رسول کی بدعائیں تھیں ان ظالموں کے بارے میں، اور یہ سب قتل ہوئے ہیں، معروف سردار قریش کے یہ قتل ہوئے غزوہ بدر میں. اسی طرح بات اور آگے بڑھتی ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر تو چاروں طرف سے معاملہ پیش آئے ہیں. چنانچہ امیہ بن خلف یہ رسول اللہ کو جب بھی دیکھتا ہے تو لان تان کرتا تھا معاذ اللہ. اسی کے بارے میں آیت نازل ہوئی ویل لکل ہمزۃ اللمزہ، تباہی ہے، بربادی، ہلاکت ہے سامنے رہتے ہوئے برائی کرنے والے کے لیے اور پیچھے پیچھے رہ کر برائی کرنے والے کے لیے. اسی طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حوالے سے گستاخی کرنے والوں میں اخنس بن شریق بھی تھا، اور وہ برے القابات اور برے نام اور برے الفاظ سے پکارتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابو جہل بھی تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنا بیٹھا تھا، اور اللہ کی راہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا تھا، نماز سے حرم میں کبھی روکتا تھا، اور اس پر فخر کرتا تھا. قرآن کہتا ہے اس کے بارے میں سورہ قیامہ میں فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى، نہ اس نے نماز قائم کی نہ تصدیق کی بلکہ تکذیب کی اور منہ پھیر لیا اور اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ گیا اتراتا ہوا کرتا ہوا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتا اور اکڑنے کی کوششیں کرتا اور اپنے گھر والوں میں جا کر خوش و خرم رہتا کہ آج نے کوئی بہت بڑا تیر مارا، معاذ اللہ. قرآن نے کہا سورۃ القیامہ میں اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، بربادی ہے تباہی ہے تیرے لیے، پھر بربادی و تباہی ہے تیرے لیے. یہ دھمکی بھی رب کائنات نے ابو جہل کو دے دی قرآن حکیم کی گویا ان آیات کے ذریعے سے. یہی ابو جہل تھا، ہم کیا پڑھ رہے ہیں ذرا غور کر لیجئے گا، کھونا جائیے گا. دعوت دین پیش ہوئی ہے، اعلان تبلیغ کا دور شروع ہو گیا، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر لان تان بھی ہوئی اور جسمانی تشدد کا معاملہ بھی شروع ہو گیا ہے. بہرحال ابو جہل کو اللہ کے رسول روکتے تھے، سمجھاتے تھے، تو اکڑ میں آ کر کہتا تھا میری بڑی تعداد ہے یہاں پر مکے والوں میں، میرے پاس بڑا جتھا ہے، میرے پاس پورا لشکر ہے، میں تمہارے مقابلے پر آ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے بھی سورۃ العلق کے آخر میں بتا دیا کہ یہ لے آئے اپنے پیادوں کو، ہم بھی اپنے پیادوں کو لے آئیں گے. اللہ فرماتا ہم بھی اپنے فرشتوں کے لشکر کو بھیج دیں گے. پھر صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قسم کھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو رول ڈالنے کی کوشش کرے گا، معاذ اللہ. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور اس زعم میں چلا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو رونگ ڈالوں گا، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ کچھ شے اس کے سامنے آ گئی، یہ بھاگنے لگا اور لوگ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ ابو الحکم یہ اس کی کنیت تھی. حکم کا لفظ تو پھر حکمت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، دانائی کے لیے بھی، مگر ابو جہل بنا جب جانتے بوجھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس نے انکار کیا ہے. لوگوں نے کہا کہ ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں بھاگ لیے وہاں سے؟ کہا کہ میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق ہے اور ہولناکیں اور پر ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو، جسم کا ایک ایک حصہ اچک لیتے. غور کیجئے سب کچھ کس پر بیتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ اسوۃ حسنہ میں یہ بھی ہوا ہے، اونٹ کی اجڑی بھی ڈالی جا رہی، راستے میں پیروں کے نیچے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، بدکلامی کی جا رہی، پتھر اٹھائے جا رہے ہیں، ایڈیاں زخمی کی جا رہی، بکری کی بچہ دانی گھر میں نشانے لگا کر پھینکی جا رہی، کوئی پتھر اٹھا کر مارنے کو دوڑا ہے۔ یہ سارا کچھ بیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ ہم بھی ذرا کبھی غور کریں، ٹھیک ہے بات یہ نہیں کی جا رہی کہ ہم آزمائشیں مانگے اللہ تعالی سے، لیکن سوال ہے کہ اللہ کے نبی کی جد و جہد میں نسبت کتنی ہے، ان کے شب و روز رکھے اللہ کے دین کی دعوت کے عمل میں ہمارے شب و روز کہاں لگ رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں آج میں اور آپ کتنا مصروف عمل ہے، اللہ کے دین کی دعوت کے فریضے کی ادائیگی کے اعتبار سے آپ اور میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ یہ بات ہے جو سوچنے کی ہے، غور کرنے کی ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ تو معاملہ ہوا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، صحابہ کرام پر کیا کچھ گزری ہیں، آئیے کچھ واقعات ان کے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ابو جہل بدبخت ملعون، اس کا طرز عمل یہ تھا، جب کسی کے مسلمان ہونے کی خبر ملتی، اگر وہ طاقتور ہوتا تو اس کو برا بھلا کہتا، بدکلامی کرتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی اسلام لے آتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی اس کے مارنے پر آمادہ کرتا۔ یہ ہے دشمن نمبر ایک، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون قرار دیا۔ جب غزوہ بدر میں قتل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اس امت کا فرعون قتل ہوا ہے۔ یہ ہے ابو جہل، کہ جب کوئی امیر آدمی مسلمان ہوتا تو اس کو برا بھلا کہتا، جب کوئی غریب آدمی مسلمان ہوتا تو اس کو مارتا پیٹتا اور دوسروں کو بھی مار پیٹ کے لیے آمادہ کرتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ان کے چچا نے انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دینا شروع کر دیا، استغفر اللہ، چٹائی میں لپیٹ دو تو حفظ کتنا ہوگا، اور دھواں چھوڑ دیا جائے تو دم گھٹ جا بندہ مری جائے۔ یہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، آج کے مسلمان نوجوان کے لیے آئیڈیل شخصیت، وہ زمانہ وہ دور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب ان کا ایک جوڑا 250-250 درہم کا تیار ہو کر آتا تھا، شام کے علاقے سے، عراق کے علاقے سے، خوشبو لگا کر نکلتے سارے مکے والوں کو پتا چل جاتا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے۔ مالدار گھرانے کے فرزند، تاہم جب گھر سے نکالے گئے، کیوں نکالے گئے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہنے پر گھر سے نکال دیے گئے۔ جب گھر سے نکالے گئے تو بالکل برہنہ کر کے نکالے گئے، اور ایسی قسم پرسی کی حالت کہ کھال سوکھنے لگی، جیسے سانپ اپنی کھال چھوڑ دیتا ہے اسی طرح ان کی کھال بھی جھڑنے لگی۔ ہاں یہ مصعب بن عمیر ہیں، ان کی قسمت کے گھر والوں نے نکالا تو محمد رسول اللہ نے جوڑ لیا اپنے سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد میں یثرب یعنی مدینہ طیبہ والے کہیں گے تو رسول پاک علیہ السلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کا مبلغ بنا کر بھیجیں گے، اور ان کی ایک سالہ محنت کے نتیجے میں 75 افراد اسلام قبول کر لیں گے، اور مکہ مکرمہ آ کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت بھی کریں گے۔ یہ قرآن کے مبلغ بنے، قرآن کے داعی بنے آگے چل کر، اور یثرب یعنی مدینہ طیبہ کی طرف ان کو بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن بہرحال غور کریں، آج ہمارا مسلمان نوجوان کیریئر بنانا چاہتا ہے، کیوں نہ وہ کیریئر پرسو کریں، کیوں نہ وہ کیریئر اختیار کریں جو رسول اللہ علیہ السلام و صحابہ کرام کا کیریئر تھا۔ سبحان اللہ، گھر کے آرام کو چھوڑنا کس کا دل چاہتا ہے، مہنگے لباس کو چھوڑنا کس کا دل چاہتا ہے، ناز و نعم میں پلنا کس کا دل چاہتا ہے، کس کو چھوڑ دے، مگر کلمے کی خاطر، اللہ کی خاطر، گھر بار کو چھوڑا، مہنگے لباس کو چھوڑا، بالکل برہنہ کر کے ان کو نکالا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمایا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ اگلا واقعہ بہت مشہور صحابی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشی غلام سے جو آزاد کیے گئے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ بن خلف سردار تھا ان کا، مالک تھا ان کا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سنیے گا، بہت آسان ہے جو اگلا واقعہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، بہت آسان ہے کہ آج ہم سن بھی لیں گے بڑے آرام سے، مگر ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور لڑکی ان کو مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے، استغفر اللہ، سنگلاخ پہاڑ مکے کے، شدید گرمی بھی، ان کی گردن پر رسی کا نشان پڑ جایا کرتا تھا. اور امیہ بن خلف ڈنڈے سے ان کو مارتا بھی تھا. چل چلاتی دھوپ شدید دھوپ میں جبرن مٹھائی رکھتا تھا, کھانا پینا بھی بند کر دیا کرتا تھا, اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ کہ جب دوپہر میں گرمی شدید شباب پر اور انتہار عروج پر ہوتی تو مکے کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا اور کہتا تو خدا کی قسم اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے. استغفر اللہ. کتنا آسان ہے بیان کرنا, سنگریز سے پتھریلی زمین, سینے پر بھاری پتھر, اوپر سورج کی شدید ترین گرمی والی روشنی, اور منہ سے الٹیاں ہو جاتی خون کی بلال کو رضی اللہ عنہ, اور کہا جاتا کہ تو مر جائے گا یا محمد علیہ السلام کو کفر کر دے تیری جان بچ جائے گی, اور حضرت بلال فرماتے احد 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 احد, ایک اکیلا تنہا اللہ, ایک اکیلا تنہا اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ اکبر کبیرہ. بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی غلامی سے آزادی کا سامان کیا. ایک رائے کے مطابق ایک غلام دے دیا امیہ بن خلف, اور ایک رائے کے مطابق کچھ مال خرچ کر کے خرید کر آزاد کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو. بات مکمل نہیں ہوتی, واقعات بہت سارے ہیں, چند واقعات اور. یہ صبر کے مراحل, اور صبر کے مراحل پر رسول اللہ کی تلقین کیا تھی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بنو مخزوم کے غلام تھے, ان کے والدین بھی ایمان لے آئے تھے, اور عمار کے والد ہیں یاسر اور والدہ ہیں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما. ابو جہل ان پر بہت ظلم و ستم کرتا تھا, اس لیے کہ کمزور طبقات سے ان کا تعلق تھا, اور بہت ظلم و ستم کرتا تھا, حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوتا تو آپ فرماتے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا, بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. دین تو غالب ہوگا ہوگا, مگر بندہ آج اگر دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے کیا موٹیویشن, آج بندہ دنیا سے چلا جائے اس کے لیے کیا موٹیویشن, دین تو بعد میں غالب ہونا ہے. وہ ہے اللہ کی جنت, اللہ کی جنت میں داخلہ, اللہ کی جنت میں اس کی رضا کا اعلان, اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں یاسر کے گھر والوں صبر کرنا, تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے. یاسر شہید ہو گئے ظلم و ستم سہ نہ سکے. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ایک جسم کے نازک مقام پر ابو جہل بدبخت نے نیزہ مار کر ان کو شہید کیا, اور یہ پہلی شہادت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی جدوجہد میں جو ایک خاتون کی ہے. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں شہید کیا ابو جہل بدبخت و ملعون نے. ماں باپ چلے گئے, عمار ابھی نوجوان ہے, عمار پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, عمار رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کے سینے پر کبھی سرخ پتھر رکھ دیا جاتا, کبھی پانی میں ڈبو دیا جاتا, اور مشرکین مطالبہ کرتے یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو یا لات اور منات اور عزا جو ان کی دیوی دیوتا جھوٹے معبود ہیں ان کے حق میں کل میں خیر کہوں تب تک تمہیں چھوڑیں گے نہیں. حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بالآخر نوجوان سے مجبور ہو گئے اور مجبوراً کہہ بیٹھے. اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس روتے ہوئے تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ کہ یا رسول اللہ میرا دل ایمان پر مطمئن تھا. قرآن نے بھی آیت عطا فرما دی من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان. مراد کیا؟ جو اللہ پر ایمان لائے اس کے بعد کفر کرے اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے, سوائے وہ کہ جسے مجبور کر دیا جائے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. دل میں ایمان تھا, زبان پر کلمہ کفر آ گیا, مجبور ہو گئے. عمار رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ علیہ السلام نے آیت بھی سنا دی اور فرمایا کہ دیکھو تمہارے دل کی کیفیت اگر ایمان پر تھی تو کوئی حرج نہیں, آئندہ بھی تم پر ظلم کرے مجبور کرے تو تم کہہ دینا. اس کو کہا جاتا ہے رخصت. ایک ہوتا عزیمت, ڈو اینڈ ڈائی, ڈونٹ آسک, جو ہوگا دیکھا جائے گا, لگا دو کھپا دو اپنے آپ کو. ایک ہے کہ نہیں, آسان راستے اختیار کر سکتے ہو. کچھ کی عزیمت ضروری ہوتی ہے, باقیوں کی رخصت کا معاملہ ہوتا ہے. یاسر شہید ہوئے, سمیہ شہید ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہما, یہ عزیمت ہے. عمار رخصت پر گئے ہیں, اور نوٹ کیجئے شہید ہونے والوں کو جنت کی بشارت رسول اللہ علیہ السلام نے دی, عظیمت کے راستے کے لیے بھی دلیل سنت سے آ گئی. اور عمار کو بھی آئندہ کے لیے کہہ دیا تمہیں آئندہ بھی مجبور کرے کہہ دینا مگر تمہارا دل ایمان پر مطمئن رہے. یہ کیفیت بھی سنت سے ملی, یہ بھی درست ہے. عظیمت کا درجہ زیادہ ہے, رخصت کا درجہ بہرحال کم ہوگا, لیکن دونوں کے لیے ایک ہی گھرانے کے بارے میں دلیل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سامنے آئی ہے. حضرت فقیہ, ان کا نام افلح تھا, یہ غلام تھے, ان کے مالکان جو بھی تھے ان کا پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے. اللہ اکبر. حضرت خباب کا بیان بھی رضی اللہ عنہ, حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت کے غلام تھے, ام انمار کے. مشرکین طرح طرح کی سزائیں دیتے, ان کے سر کے بال سختی سے نوچتے, سختی سے گردن مڈوڑتے, اور اللہ اکبر دہکتے انگاروں پر لٹاتے ان کو. اور ان کی کمر تو بعد میں کسی دور میں دیکھی گئی, سیاہ ہوئی ہوئی تھی, کالی پڑی ہوئی تھی پوری کمر. پوچھے کہ یا خباب یہ کیا ہے؟ خباب نے فرمایا رضی اللہ عنہ دہکتے انگاروں پر مجھے لٹاتے تھے اور میری چربی پگھلتی تھی, اس سے جا کر وہ بجھتے تھے انگارے, تب میری جان بخشی ہوتی. اتنا جلایا ہے کہ میری کمر سیاہ ہو چکی اس کی وجہ سے. رضی اللہ تعالی عنہ. کنیزوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا, جو کنیزیں ایمان لے آتی, عورتیں, عورت فطری طور پر کمزور مگر ایمان ان کو کھڑا کر دیا کرتا ہے. اللہ اکبر. زنیرہ, نہدیہ اور ان کی صاحبزادی اور ام عبیس, یہ کنیزیں تھیں. ان کنیزوں نے اسلام قبول کیا ہے مگر ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے, اور مشرکین سے یہ طرح طرح کی سزاؤں سے دوچار ہوتی تھیں, اور مارنے والے مار مار کر تھک جاتے تھے. اللہ اکبر. کوئی کوڑے مار رہا ہے, کوئی ڈنڈے سے مار رہا ہے. عورتیں ہیں, کنیزیں ہیں, مگر مار تیار ہے کھانے کے لیے, ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں. اتنا مارتے کہ کہتے اب مار مار کے تھک گئے اس لیے تمہیں چھوڑ رہے ہیں, اب مار مار کے تھک گئے اس لیے تمہیں چھوڑ رہے, اسی مروت کی وجہ سے ہم نے تمہیں نہیں چھوڑا ہے. بہرحال جیسے حضرت بلال آزاد کیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا ہے, ایسے ہی ان کنیزوں کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کنیزوں کو بھی خرید کر آزاد کیا ہے. صدیق کا مال اللہ کے ان بندوں اور بندیوں کی آزادی کے لیے استعمال ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ایک اور بات اللہ وہ بھی دل کو ہلا دیتی ہے, وہ کیا ہے؟ مشرکین نے سزا کی شکل یہ بھی اختیار کر رکھی تھی کہ بعض صحابہ کرام کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے. استغفر اللہ. ایک تو گائے کی کھال یا اونٹ کی کھال کتنی موٹی, اس میں لپیٹ کر وہ بھی دھوپ میں ڈال دیا جانا, کس قدر سختی آتی ہوگی. یہ سزا ان کو دی جاتی تھی. اور بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیا کرتے تھے. استغفر اللہ. یہ سارا کچھ ہے جو صحابہ کرام پر بھی بیتا ہے. کب؟ جب اعلان دعوت پیش کی گئی, اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے کو کہا گیا, تن من دھن لگانے کے تقاضے آ رہے ہیں, لیکن صبر کیا حکم ہے, جنگ کی اجازت نہیں ہے, یہ سب برداشت کیا ہے. کلمہ قبول کیا تو ہاتھوں میں انگارے لینے کے مترادف و برابر بات تھی. اس قدر مصائب سے دوچار کیا گیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو. یہ بیان ہوا اللہ کے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور صحابہ کرام کے حوالے سے. ان واقعات کو پڑھنے بیان کرنے کا مقصد, آج بھی دین کی دعوت کا کام تو جاری ہے نا, وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, کام تو ابھی بہت کرنا ہے, مشقتیں آج بھی ہیں اور آئیں گی. ایسے میں ان واقعات کو پڑھنا تسلی ہوتی ہے, یا موٹیویشن ہوتی ہے, یا ترغیب ہوتی ہے. پہلے بھی یہ کام ہوا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ان مشقتوں سے گزرنا پڑا, پہلے بھی یہ کام ہوا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی مشقتوں سے گزرنا پڑا, ان صبر کے مراحل سے ان کو گزرنا پڑا. اور وہ قیمتی ترین لوگ تھے, ان کے خون قیمتی تھے, ان کی جانیں قیمتی تھیں, ان کے مال قیمتی تھے, ان کے گھر بار قیمتی تھے. آج ہمارا پسینہ کہاں لگ رہا ہے, آج ہمارے شب روز کہاں لگ رہے ہیں, آج ہمارے دین کے تقاضوں کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری کی ادائیگی, ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا ہم کھڑے ہوئے ہیں. مشکلات تنگ تو کرتی ہیں, کبھی کسی کے کامنٹس تنگ کرتے ہیں, کبھی کسی کا کوئی اور معاملہ تنگ کرتا ہے, کسی اور کی کسی اور انداز سے مخالفت تنگ کرتی ہے. تو یاد کیجئے ان واقعات کو. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, جب تمہیں تکالیف تنگ کرے, جب تمہیں مصائب پریشان کرے, تو میرے ابا جان کو یاد کر لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو یاد کر لیں گے نا تو ہمیں ہماری تکلیف تکلیف نہیں لگے گی, ہمیں ہماری تکلیف تکلیف محسوس نہیں ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا, جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. یہ سب بھی شامل ہے اسوہ حسنہ میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. ان مشقتوں سے گزارا ہے تب اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے. قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے, پھر یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ ہے واقعات, کچھ واقعات سنتین نبوی کے, یہ ہے چند واقعات سن چار نبوی اور پانچ نبوی کے. جو کچھ بیتا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر, اور جو کچھ بیتا آپ کے مقدس صحابہ کرام کی جماعت پر. اور اس دوران قرآن کیا کہتا ہے, فَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے, بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اور صبر کیجئے, بے شک آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا. کبھی قرآن یہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا, جو تقوی اختیار کیے رکھیں گے اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی. کبھی قرآن فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے, پھر یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے. کبھی قرآن کہتا ہے مکے کے 13 برس کے لیے رہنمائی, سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں, کفوا ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. یہ وہ لائحہ عمل جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. ابھی طاقت نہیں ہے, ابھی تو جماعت تیار ہو رہی ہے, اس جماعت کو بھی کندن بنانا ہے, صبر کے مراحل سے گزارا جا رہا ہے, پکایا جا رہا ہے, اب کندن بنا کر مضبوط کیا جا رہا ہے آئندہ کے مراحل کے لیے, آئندہ کے تقاضوں کے لیے, آئندہ کی ذمہ داریوں کے لیے. یہ ہے جو صبر کا بیان دعوت کے حوالے سے, اور مراحل صبر کا بیان دعوت دین کے تقاضوں کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان واقعات کی تاثیر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والے مشن میں شامل ہونے کی توفیق دے. اور آج ہمیں کوئی چنے کا دانا ہی اگر مار دے, یہ بھی سعادت کی بات ہوگی, اس کو برداشت کریں کہ نسبت اللہ کے رسول کی سنت سے ہو جائے گی. اللہ کے رحم ان پر پتھر برسائے گئے, اللہ کے رحم ان پر پتھر برسائے گئے, خون بہایا گیا اور اونٹ کی اوجھڑی لا کے ڈال دی گئی. ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی تو نسبت ہو ان سے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دین کی دعوت کے لیے قبول فرمائے, اور جب مصائب آئیں, مشکلات آئیں, آزمائشیں آئیں, تو اللہ مجھے اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.